مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بگڑتے ہوئے حالات کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ اب سے کوئی ڈھائی ماہ قبل بھارتی کشمیر میں برہان وانی کے بھارتی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد سے اب تک وہاں کوئی 80 روز سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد اڑی میں ایک بھارتی فوج کے کیمپ پر ایک دہشت گردوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کو مارے جانے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات بہت شدید ہو گئے ہیں اور کشیدگی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ دونوں جوہری قوتیں ہیں۔ چند روز قبل پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وہاں کشمیر کا کیس پاکستان کی جانب سے پیش کیا تھا، اور آج جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کشمیر کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا کہ پاکستان کشمیر کو آزاد کرانے کا خواب دیکھنا بند کر دے، کشمیر بھارت کا تھا، بھارت کا ہے اور بھارت کا رہے گا۔ یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھ رہا ہے، خاص طور پر جوہری قوتوں کے درمیان، اس سے دنیا پریشان ہے کہ اگر کسی مرحلے پر، بہت بڑا اگر یہ ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کہیں خدا نخواستہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو کیا صورتحال بنے گی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں، انٹرنیشنل سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے، ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ بھارت سے ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر راونی ٹھاکر ہیں، دہلی یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا۔ ابھی ہمارے ساتھ شمع جنیجو ہوں گی اور عرفان سار صاحب ہوں گے۔ جی، شمع جنیجو صاحبہ ہیں جو کہ اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، اسپیشلائز کیا ہے انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے ایشوز اور ڈپلومیسی میں، اور عارف انصار صاحب ہوں گے جو پولیٹیک ٹو واشنگٹن سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر ریسرچر ہیں۔ میں آغاز کروں گا اسما شاکر خواجہ صاحبہ آپ سے کہ جو سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں منتج ہو گیا، کیا صورتحال بنے گی؟
دیکھیے، اگر ہم کشمیر کا مسئلہ لیں تو اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں سیاسی ٹیمپریچر گزشتہ دہائیوں میں کئی مرتبہ بڑھ چکا ہے۔ حکومت پاکستان کا بار بار اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ان جنرل موقف یہی کہ مسئلے کو ایمیکیبلی باہمی رضامندی سے حل کیا جائے، تاکہ اس طرح بار بار سیاسی ٹیمپریچر نہ آئے اور مشترکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ ڈیفینیٹلی علی بابر آ جائیں اور آپ کی انا غالب آ جائے اور عوام کی بہتری کی اور عوام کی بھلائی سے زیادہ آپ کے اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ یا اسٹریٹجک پوزیشننگ آپ کے لیے زیادہ اہم ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، دانش مندانہ فیصلہ حکومتیں کریں گی۔ مگر اگر ابھی آپ بھی دیکھیں جو ہمیں پوسچر نظر آ رہا ہے تو اس ٹائم جو مجھے ایز این بالکل ایک باہر سے دیکھنے والا اینالسٹ کے طور پر لگتا ہے کہ انڈین حکومت اس مسئلے کو، اگر ہم کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تناسب ٹھیک نہیں تھا جس طرح انڈین حکومت کشمیر کے مسئلے کو اور وہاں پہ ہونے والی یہ موجودہ اپرائزنگ کو یا جدوجہد کو دبانے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی طرح اب جس طرح انڈین حکومت اس مسئلے کو اچھال رہی ہے یا اس کو آگے لے کے آ رہی ہے یا ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ملکوں کی انا، ملکوں کا نیشنل انٹرسٹ جس کے نام پہ جو کہ کوئی بھی بندہ خود ڈیفائن کر سکتا ہے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، تو اس کی چیزیں زیادہ حاوی ہیں۔ تو مجھے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی ریشنلٹی یا آپ کو اس میں دانش مندانہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، جب تک کہ دونوں حکومتیں اس بات کا احساس نہ کریں, اسپیشلی انڈین حکومت, کہ یہاں پہ ہم کسی بھیڑ بکریوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ عوام کی بات ہے, اربوں عوام کی, کروڑوں عوام کی بات ہے.
صحیح. ڈاکٹر راونی ٹھاکر, میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, پہلے میں شمع جنیدو صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. محترمہ, آپ کا یونائیٹڈ نیشنز بھی ایک سبجیکٹ ہے اور ڈپلومیسی اور ایشوز جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے, وہ آپ کا خاص سبجیکٹ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو تقریر کی ہے سشما سوراج صاحبہ نے یونائیٹڈ نیشنز میں, اور کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے اس طرح سے اٹھایا کہ پاکستان بھارت کا حصہ قرار دیا ہے, اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جس میں اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیا گیا ہے, اقوام متحدہ کے جو مینیفیسٹو ہے, جو چارٹر ہے, اس کے مطابق اس تقریر میں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کہ یہ حصہ بھارت کا ہے, کیا وائلیشن ہے یا نہیں ہے جیسا کہ بعض مبصرین کہتے ہیں؟
اگر ہم لیگلی اس بات کو دیکھیں تو پھر وہ کس طرح سے بھارت کا, اگر وہ بھارت کا حصہ ہوتا تو پھر یو این کی قرارداد کیوں ہوتی؟
Exactly. جی.
بھارت کو بھی پتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کشمیر کے معاملے کو یا جو پاکستان سے اختلافات ہیں اس کو تین نقطوں سے دیکھنا چاہیے, ایک ہے پولیٹیکل, ایک ہے لیگل, اور ایک ہے ڈپلومیسی کے طور پر. بھارت جو بھی بات اٹھا رہا ہے, چاہے وہ اوری کا ہو یا کشمیر کا ہو یا کشمیر ایشو پر جس طرح وہ ہمیں ایک سائڈ پر رکھ رہا ہے, وہ سارا پولیٹیکل ہے. لیگل ایشو پر اگر جائیں تو وہ منہ نہیں موڑ سکتا, کیونکہ یو این ریزولوشن اور یو این ڈی اے نے پکا کر پاس کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سی فائیو نے بھی ارج کیا ہے, ابھی یو ایس اے کا آیا ہے بیان کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے جو ایشوز ہیں یا ان کا جو کانفلکٹ ہے اس کو بائیلیٹرل مذاکرات کے ساتھ طے کرنا چاہیے, اور جنگ سارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. اور یہ چیز بھارت کو پتا ہے کہ جنگ وہ نہیں کر سکتے کافی ایشوز کی وجہ سے, جس میں سب سے اہم ان کی اپنے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک انویسٹمنٹ ہے, جس میں یہ ہے کہ انویسٹرز کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں جہاں پر جنگ کے آثار ہیں. اب ہم آتے ہیں ڈپلومیٹک پر. اتنے بھی اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں گلاس کو آدھا خالی نہیں دیکھ رہی, آدھا بھرا ہوا دیکھ رہی ہوں. کتنے بھی سخت بیانات آئے ہیں لیکن سشما سوراج نے پورے دروازے بند نہیں کیے اپنی تقریر میں. مودی نے چاہے کتنی سخت تقریر کی لیکن انہوں نے بھی پرسوں بات چیت پر زور دیا اور کہا کہ آئے غربت کو مٹائیں. یہ چیز جب ڈپلومیسی کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ بالکل شک نہیں کر سکتے دروازے سارے, آپ نے ایک چیز سیٹل کر رکھنی ہے جس سے آپ کی بال رول ہوتی رہے مذاکرات پر, اور چاہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیدھا مذاکرات نکلے ہیں یا بھارت مذاکرات سے ہٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال وہ جاری ہے. اگر وہ کسی بھی صورت میں جاری ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو خوش آئند بات میں لینا چاہیے, اور یہ کہ ہمارا ابھی تک اس محض سے تعلقات بھارت اور پاکستان کے نہیں ہے جس میں ایبسلیوٹ نو ہو دونوں طرف سے. اور بات کی اب ساری باتیں کیا تھی, وہ ظاہر ہر جماعت جو ہے وہ اپنے عوام میں ایک وار کا اور سارا وہ انہینس کرتی ہے جذبہ کہ ہم پاکستان سے جنگ لڑیں گے, پاکستان میں بھی یہ ہے, تو دونوں طرف کے رہنما اس معاملے پر سیاست کرتے ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ اس نے پورے خطے میں نہ صرف ٹینشن دی ہوئی ہے بلکہ اس سے دنیا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایج پر ہے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کی ٹینشن کی وجہ سے ایک تیسری جنگ عظیم کی. وہ ان دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی تھوڑی سی بے وقوفی کی وجہ سے یا اگر کہیں سے ایکٹ آف ایگریشن ہو گیا, اس سے یہ ہے کہ ایک ارب سے بھی زیادہ عوام جو ہیں اس خطے کے وہ جیوپرڈائز ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ نہ ادھر کا کشمیر رہے گا نہ ادھر کا کشمیر رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی کوئی بھی نے بھی ایک نیوکلیئر سائٹ کا آپشن لیا,
ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو.
جی جی
صحیح. اچھا ڈاکٹر راونی ٹھاکر, آپ نے دونوں کو سنا, اسما شاکر خواجہ صاحبہ کو بھی سنا اور شمع جنیدو صاحبہ کو بھی سنا. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے بعد پیشکش کی تھی کہ بھارت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور بات چیت ہونی چاہیے تمام ایشوز پر, لیکن بھارت نے اس وقت اس تجویز کو بالکل رد کر دیا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے جو بعض مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہو رہا ہے, عوام کے سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے, اس لیے کہ آج جو تقریر سشما سوراج صاحبہ کی تھی, ذرا میری بات سن لیجیے پوری, وہ بھی انہوں نے ہندی میں کی ہے.
18 جوانوں کی ٹیررسٹ اٹیک میں جان گئی, ہلو
جی جی فرمائیے.
جی تو اس کو تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا. باقی جہاں تک رہا پاکستان اور ہندوستان کی باقی رشتے کی بات آتی ہے, اس میں میں ایک صاف بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دو مدوں کو الگ کرنا پڑے گا. ایک ہے کشمیر کا مدعا جو کہ 1947 سے ہمارے ساتھ ہے, جس میں غلطیاں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہیں, کشمیریوں کی طرف سے ہوئی ہیں, ہماری طرف سے ہوئی ہیں. جو ابھی مدعا ہے, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اسے بائی لیٹرلی ہمیں حل کرنا چاہیے. ہندوستان نے کشمیر کے مدعے پہ بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے, بلکہ ہندوستان تو یو نو جو کشمیری سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھی بلکہ سہولیت اور فیسلٹیز دیتا ہے جو کہ کشمیر جو کہ پاکستان میں کسی بھی طرف سے چاہے وہ آزاد کشمیر کا مدعا ہو, گلگت کا ہو یا بلوچستان کا ہو, ایسی مطلب ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی. تو ایک کہا کشمیر کا مدعا, اسے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوسری طرح سے حل کرنا ہے, دوسری طرح سے بات کرنی ہے اس کی. جہاں تک ٹیررزم کا مدعا ہے, یہاں پہ میں اپنے جتنے بھی آپ کے اسٹیشن پہ اس وقت موجود انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں بہت لوگوں کو پاکستان سے جانتی ہوں, اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ پاکستان کے لوگ بھی ٹیررسٹ سے تنگ ہیں. تو کیا آپ سمجھ نہیں آ گیا ہے کہ جو پاکستان کا عوام ہے, پاکستان کا انٹیلیجنس ہے, وہ خود اپنے ہی حکومت سے پوچھنا شروع کرے کہ از اٹ ورتھ یوزنگ ٹیررزم ایز اے ٹول آف فورن پالیسی. کیونکہ دونوں طرف جیسے کہ آپ لوگوں نے آپ کی مطلب جو دونوں پروفیسر صاحبہ نے آپ پہلے بات کی, انہوں نے دونوں نے یہ بات کو بھی سویکار کیا ہے, ایکسپٹ کیا ہے کہ وار بٹوین دا ٹو کنٹریز از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ اینی بڈی. تو اگر ہم اس مدعے کو بھی اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وار از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو اینی بڈی, پھر ہمیں مطلب مدعے کو ایک ایک کر کے اس کی بات کرنی پڑے گی. یو نو میں سب سے پہلی جو بولیں تھی, آئی تھنک انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کشمیر کی ہندوستان اور پاکستان کا مدعا کا ٹیمپریچر کئی بار گرم ہو جاتا ہے. آج تک انڈیا نے نہ پہل کی ہے نہ ہم نے رسپانس دیا ہے. جب کارگل ہوا ہم نے لڑائی کی بند ہو گئی, بمبے ہوا یو نو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ورلڈ ہے یا انٹرنیشنل اوپینین ہے از ان اینی پوزیشن ٹو ریز دیئر فنگرز اگینسٹ انڈیا. آج حالات کچھ اور ہیں, پاکستان کی بھی ہندوستان کی بھی. اینڈ آئی تھنک یو نو ون آف مائی کولیگز جو ابھی بول رہی تھی, انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اکنامک کاسٹ آف وار would not be suitable. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہندوستان کے ڈپلومیٹک ٹول ضرور استعمال کرے گی, کیوں نہ کرے. آج تک کشمیر کا مدعا انٹرنیشنلائز پاکستان نے کیا, تو آج اگر ہم بلوچستان کا مدعا انٹرنیشنلائز کرنا شروع کریں گے یا دوسرا مدعا انٹرنیشنلائز کرنا شروع کرتے ہیں, وہ یو نو دوز بیکم ڈپلومیٹک مووز. And I think abhi tak jo main sun rahi hu, we are not keen where India is concerned ki bhai mudda aise escalate ho jaye where we reach a situation of war, kyunki dono side as you say ultimately ye awam ki baat hai, it is a matter of the Pakistani and Indian people. And I think we need to pull back from that a little bit by one Pakistan recognizing that terrorism is a serious issue. It's not just a matter of ye sirf andaruni rajneetik mudda nahi raha.
عارف انصار صاحب, آپ یہاں واشنگٹن سے اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ یہاں سے دیکھتے ہیں, آپ کا انسٹیٹیوٹ دیکھتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ دونوں, ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کر دیں گے, پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے, وار مانگرنگ بھی ہو رہی ہے, دنیا اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور ویئر آر وی ہیڈنگ رائٹ ناؤ؟
جی جعفری صاحب, اس میں جو ہے ٹریجیکٹری تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو نو گاہے بگاہے کچھ وقفے کے بعد واقعات ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم اسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, دونوں طرف سے وار مانگرنگ ہوتی ہے اور ایک جنگ کی بات کی جاتی ہے, پبلک کو ایک ہائپ کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس وقت کوششیں جو ہو بھی رہی ہیں وہ لگتا ہے بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی جو میڈیا میں آ رہی ہیں. ایک مکس اپ ہوا ہوا ہے, جس طرح سے اس ڈسکشن میں بھی سامنے آئی ہے بات کہ ایک طرف تو کشمیر کا ایشو ہے, دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے کہ انڈیا نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے زیادہ تر. پاکستان کی پوزیشن ہے کہ یہ ایک نیچرل انسرجنسی ہے, لوکل انسرجنسی ہے, اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ یو این کی ریزولوشن ہے اس بارے میں, اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے, وہ اپنی جگہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وریز ہیں عالمی طاقتوں کی بھی, وہ مڈل ایسٹ کی طرف زیادہ فوکس ہیں اور اس طرف زیادہ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے کہ جو کنسرن ہے, رسک ہے, وہ کم نہیں ہوتا. اور اس میں کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ انڈیا کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے, گروئنگ ایمرجنگ پاور ہے, اور وہ جو ہے بڑے مختلف طریقے سے بیہیو کر رہا ہے, اور وہ اپنی پبلک کو بھی پولیٹیشنز میں کہوں گا کہ وہ ایک قسم کا ہائی کریٹ کر رہا ہے, جو اپنے آپ کو کارنر کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کے ریئیکشن کیے بغیر عوام ان کو بخشے گی یا نہیں بخشے گی. دوسری طرف پاکستان کے لیے یہ کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نیچرل انسرجنسی, اس کا تعلق جو بھی واقعہ ہوا ہے یوری میں, وہ اڑی میں, وہ کشمیر کے معاملات سے جڑا ہوا ہے, بیہائنڈ دا سین ان حکومتوں کو اپنے چینلز برقرار رکھنے چاہیے, اور میرے خیال ہے ہو بھی رہے ہیں کہ ٹرسٹ بلڈ کیا جائے اور اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے کہ اس ایشو کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا. ظاہری بات ہے اگر کسی کی پوزیشن میں چینج نہیں آ رہی تو پھر تو خطرناک بات ہے. کہیں نہ کہیں اگر بائی لیٹرلی رکھنا ہے تو وہ تو حل ہو نہیں رہا, اگر ملٹی لیٹرل کرنا ہے تو اس کی کیا خط و خال ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس لیے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا, وہ میرا خیال ہے پوری طرح سے صحیح نہیں ہوگا. 911 کے بعد دو جگہوں پہ جو ہے فائدہ ہوا ہے کچھ قوتوں کو, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل اور انڈیا کو, کہ انہوں نے جو نیشنل جو وہاں پہ فلسطینیوں کا ایشو تھا یا کشمیروں کا ایشو تھا, انہوں نے دونوں کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے, اور ان کی پوزیشن ہے کہ کسی قسم کی وائلنس جو ہے وہ دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھنی چاہیے کہ یہ ٹیررزم ہے چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہے. اب یو این اور عالمی طاقتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے کریں گی تو یہ تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور جہاں تک انڈیا اور پاکستان کا تعلق ہے اور امریکہ کا بھی رول ہے آبویسلی بیچ میں کافی, کہ وہ بیہائنڈ دا سین ٹرسٹ بلڈنگ کریں. پاکستان کے اوپر کافی الزام ہے اور ایک پرسیپشن بن بھی چکا ہے کہ اس کا کچھ, کیونکہ ماضی میں واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں جو کہ ابھی اپنے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی یا ان کے کیسز کمپلیٹ نہیں ہوئے, تو یہ بیہائنڈ دا سین ہی شاید کرنا پڑے گا. اور ہمیں بہت کیئرفلی عالمی طاقتوں کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ پبلک کو نہ ابھارا جائے, اس میں بہت میچیورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا.
تو یہ بتائیے اسما شاکر خواجہ صاحبہ کہ جتنی ہائپ اب کریٹ ہو گئی ہے کیا اس کو ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا ہے موجودہ سرکمسٹانسز میں؟
دیکھیے یہ جو ہائپ جو بھی کریٹ ہوئی ہے اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف ہمیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے.
ہاں یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس کو دیکھیں ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان ایلیمنٹس کو دیکھیں جن کی وجہ سے یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور اس کو ہم ان کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر کشمیر ایک انٹرنیشنل پرابلم یا یو این کے فائل میں موجود ایک پرابلم نہیں ہے تو پھر بات کی جائے. اگر کشمیر انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے تو آج ہم یہاں پہ بیٹھے اس خطے کی سیکیورٹی, تحفظ اور عوام کی بہتری کے لیے آج اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو کشمیر ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس بات کو جب تک کہ دونوں پارٹیز تسلیم نہیں کرتی ہیں اور خود کے دل سے یہ کوشش نہیں کرتی ہے کہ آپ اس کو امپروو کریں. اگر آپ دیکھیں کہ کشمیر اگر بھارت کا حصہ ہے تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خارجی عناصر آپ کے ملک میں اس حد تک کرتے آپ کا وہ خطہ ہائیسٹ خطے کا. اتنی کشمیر میں فوج انڈین فوج آلریڈی کام کر رہی ہے, اگر یہ آپ کا اپنا ملک کا حصہ ہوتا اور آپ نے عوام کو نہ دبانا ہوتا. دیکھیں فوج سمبل ہے پاور کا اور پاور کب استعمال کی جاتی ہے, مجھے لگتا ہے غلط بھی سوچ سکتی ہوں, مگر پاور کا استعمال, طاقت کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب دلائل میں قوت باقی نہ رہی. اگر دلائل میں قوت ہے تو طاقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کشمیری سچے دل سے ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, انڈیا کا کے باشندے بن کے رہنا چاہتے ہیں,
جی
ہوتی کہ آپ وہاں پہ آپ رعایا کی طرح عوام کے اوپر آپ نے ہر قسم کا مدیم تکلیف کے اسلحہ, میں اصطلاح استعمال کروں گی
جی,
کہ تکلیف کے اسلحہ استعمال کیا آپ نے, لوگوں کو, بچوں کو, یوتھ کو نابینا کیا. اگر ان کی مطلب ایک پاکستان میں بھی مختلف جلوس نکلتے ہیں, پاکستان میں بھی سٹرائکس اور ہڑتالیں ہوتی ہیں, پاکستان میں مختلف دن مناتی ہیں اپوزیشن پارٹیز یا ایسی ایلیمنٹ جنہیں حکومت سے کسی نہ کسی مسئلے پہ شکایت ہوتی ہے, مگر عوام کے خلاف اس قدر بربریت اور سیاسی طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ یہ عوام آپ کے اپنے ملک کے عوام ہیں نا, تو اگر آپ انہیں اپنے ملک کے عوام تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلے انڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے عوام جو کہہ رہے ہیں, ان کے جو خدشات ہیں, ان کی جو توقعات ہیں, ان کو ایڈریس کریں, اور اگر کسی نہ کسی طرح انڈین حکومت عوام کے مسائل اور ان کی وہ پورا کرنے سے قاصر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, محض ایموشنل جذباتی تقریریں کرنے سے یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایک ایگو اور ایک ریاستی انا اور ہمارا ریاستی جبر کے اظہار کی چیزیں بیچ میں آتی ہیں, انسانیت کہیں بیچ میں ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں پیچھے مشرف رجیم, تو پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پہ, جو پاکستان کا موقف تھا 60 سال پرانا اس زمانے میں, اس نے بہت کمپرومائز کیا. ہم نے وہ پاکستان نے ایل او سی کو بھی سافٹ بارڈر میں کنورٹ کیا, کشمیری باشندوں کو دونوں کشمیروں میں آنے جانے کی بغیر پاسپورٹ کی اجازت دی گئی, بسز سروس شروع کی, ٹریڈ کی, کہ ہیومن فلائٹ جو انسانی تکلیف ہے کشمیر کے مسئلے کی اس کو کم کی جائے, اور
جی, بالکل درست
ہے, اس کو ہم بعد میں حل کر لیں گے. مگر
جی,
اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم اصل ایشو کے کشمیری عوام کو کیا چاہیے اس کو حل کرنے سے کافی نہ یہ دونوں حکومتیں.
جی بہت شکریہ شمع جنید صاحبہ, آپ سے ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو موجودہ سیاسی منظر نامہ ہے اس وقت عالمی سطح کے اوپر, خاص طور پر امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ڈراسٹک ایکشنس نہیں لے سکتی, کوئی بہت ڈراسٹک کام نہیں کر سکتی, تو اس وقت تو یہ جو منظر نامہ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کو اور ایک دوسرے کو آئسولیٹ کرنے کی کوششوں کا, آپ سمجھتے ہیں کیا یہ واقعی پاسبل ہے کہ پاکستان ہندوستان کو آئسولیٹ کر دے یا ہندوستان پاکستان کو آئسولیٹ کر دے؟
دیکھیے, پاکستان کی طرف سے تو میں نے ابھی تک ایسی کوئی ایفرٹ نہیں دیکھی انٹرنیشنلی طور پر جس کو وہ کہیں کہ ہندوستان کو آپ آئسولیٹ کریں. یہ بات صرف ہندوستان کی طرف سے آئی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک ان کو بیکلش بہت بڑا آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو پرانا اتحادی رشیا جو ہے وہ پاکستان کی کے قیام کے بعد سے ہسٹری میں پہلی بار 6,000 فوجی اس نے بھیجے ہیں اور وہ کمبائنڈ فوجی مشقیں کر رہے ہیں, اور آج جب انڈیا میں پرائم منسٹر مودی نے واٹر ایشو پر جب وہ کانفرنس اٹینڈ کی تو اس کے بعد چائنا کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کسی بھی کوشش کو یا ایسی کوئی کوشش جس سے نقصان پہنچا پاکستان کو, ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. یہ ہوتی ہے سفارتی کامیابی. اب آپ اس کو پاکستان کی 100% کامیابی نہ دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی نیو ورلڈ آرڈر, میں اس کو ٹرم کا نام دوں گی, کہ جو نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں پاکستان, چائنا اور رشیا کا ایک بہت بڑا بلاک بننے جا رہا ہے, جبکہ انڈیا اور امریکہ کا بہت بڑا بلاک دوسری طرف سے ہے. حالانکہ انڈیا جو ہے وہ کامن مارکیٹ ہے چائنا کے لیے بھی, چائنا بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن امریکہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے رہا ہے, اور دوسرا سول نیوکلیئر جو معاہدے ہوئے ہیں دونوں ملکوں میں, اور پھر پاکستان کو اس میں ابھی جو ریزولوشن 6069 آئی ہے انڈین لابی کی کوششوں سے سینٹ میں, تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ امریکہ ساتھ دے رہا ہے تو پاکستان آئسولیٹ ہوتا ہے. ڈپلومیسی میں آئسولیشن کا لفظ یوز ہی نہیں ہوتا, میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ چیز صرف ایک پولیٹیکل ٹرم ہے جو کہ پولیٹیکلی پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا میں, اور ان کو انٹرنیشنل سے زیادہ ان کو اس کے ڈومیسٹک فائدے یا نقصانات ہوں گے, کیونکہ یہ وار مونگر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ اپنے ملک میں تبھی وہ اس کو لانچ کرتے ہیں جب آپ کو ووٹوں کا یا دوسرے ڈومیسٹک ایشو کو چھپانے کا ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے عوام سرحدوں کی طرف زیادہ دھیان دیں. یا ابھی جو کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی ایک وائلیشن چل رہی ہے, کہ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں پاکستانی بات کر رہی ہوں, کوئی بھی ایک ریشنل جب آپ یو این کے ٹارچر کی ٹریٹی کو پڑھتے ہیں یا آپ وار کرائم کو پڑھتے ہیں, اس میں اندھا کرنے کا فار ایور یہ چیز ٹارچر میں کاؤنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ پاکستان اس کو آئسولیٹ کر دے یا اس کو ہندوستان پاکستان کو آئسولیٹ کر دے. یہ صرف ایک پولیٹیکل اسٹینس ہے. آن دا گراؤنڈ فیکٹ یہ ہے کہ اتنی ٹینشن کے باوجود بھی آج انڈیا کا وفد جو ہے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا, وہ اسلام آباد میں پہنچا ہے سارک کانفرنس میں, جو کہ اینٹی ٹیررزم پر جو ٹاک ہونے والی ہے. یہ چیز گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو کہ چل رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہائپ اتنی کریٹ کی ہوئی ہے جنگ کی دونوں ممالک میں, کہ ایک طرف سے جنگ کے اشارے ہو رہے ہیں, دوسری طرف سے ہمارے موٹر ویز پر طیارے اڑ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. اس سے یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا شانت رہنا چاہیے. اور یہ میں بات یہ کرتی ہوں کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ غریبی کو کس طرح سے ہٹا سکتے ہیں, یا جو آج سشما سوراج نے کہا ہے کہ گلوبل پیس کو آپ کس طرح سے آپ اچیو کر سکتے ہیں, جو کہ ویری فرسٹ پلیس آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر اسٹرائک ہو, سرجیکل اسٹرائک ہو, یا ہاٹ اور کولڈ اسٹارٹ ہو آپ کے امیڈیٹ اور امیننٹ نیبر کے ساتھ. تو یہ چیز یہ ہے کہ میں اس کو صرف ایک پولیٹیکل چیز سمجھتی ہوں, جو کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج ایک نیا شوشہ ہوا کہ انڈیا پاکستان کا پانی بند کر دے گا, اور مجھ سے کسی پاکستانی چینل نے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹور ہے تو یہ چیز عملی طور پر ممکن نہیں ہے, اور یہ ممکن نہیں ہو سکتی, یہ صرف ایک سیاسی بات ہے, اور آپ یہ ہے کہ اس میں تسلی رکھیں, اور اس طرح ہو نہیں سکتا آن دا پریکٹس, یہ ممکن نہیں ہے. تو
جی فرمائیے.
ہلو
جی جی
میں جی جی میں سمجھی کہ آپ شاید مزید کچھ نیا سوال پوچھ رہے تھے, اس لیے میں چپ ہو گئی تھی.
جی بس بہت شکریہ شمع جنید صاحب آپ کا اور محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحب آپ کا. اب سامعین ہم چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے ساتھ دوسرے ماہرین ہوں گے, ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو نیوکلیئر اسلحہ ہے اس کے ایک کمپیریزن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ماہرین سے. ڈاکٹر سمر مبارک مند ہمارے ساتھ ہوں گے, نیوکلیئر سائنٹسٹ پاکستان کے, اور بھارت سے ہمارے ساتھ کموڈور ادے بھاسکر صاحب ہوں گے جو کہ ایک اسٹریٹجک انالسٹ ہیں. لیکن ایک بریک لیں گے ہم, اور بریک لینے کے بعد پھر گفتگو کریں گے. عارف انصار صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین. پاکستان اور بھارت کے جوہری ہتھیاروں میں کتنی مسابقت پائی جاتی ہے, کتنا ایک دوسرے سے بہتر ہیں, ظاہر ہے کہ ہم نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, ہم اس بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے. ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب ہیں جو پاکستان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں, اور پاکستان نے جو جوہری اسلحہ تیار کیا ہے اس کے ماسٹر مائنڈس میں سے وہ ایک ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی اگر ہم کمپیئر کریں جوہری اسلحہ کو, تو مطلب یہ سوفسٹیکیٹڈ کون سا زیادہ ہے, سپیریئر کون سا زیادہ ہے, کیا معیار ہوتا ہے اس کے لیے؟
جیسے بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے حفاظت کے لیے سب کچھ بنایا ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے منیمم ڈیٹرنس کے لیے, اس کے حساب سے پاکستان نے اپنے ویپنز ڈیولپ کیے ہیں, اور جو ہماری مسائل ہیں ان کی بھی رینج ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے, ہم نے اس کو اچیو نہیں کیا بیکاز ہماری اکانومی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہم بہت زیادہ پیسہ ان چیزوں میں خرچ کریں. تو منیمم ڈیٹرنس ہم نے اپلائی کرنے کے بعد اپنے پروگرام کو لیول آؤٹ کر دیا, وی آر ناٹ گوئنگ
ہائر لیول. نہیں یہ جب جب کمپیئر کیا جاتا ہے جو دنیا کے دوسرے بڑے بڑے اسٹریٹجک جرنلس ہیں ان میں جب کمپیریزن آتا ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے برتری حاصل ہے. معیار کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کے اوپر برتری کے اظہار کا یا اس کے اس کو جانچنے کا؟
جیسے برتری کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا نیوکلیئر ویپنز میں.
نیوکلیئر
ویپنز میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ویپنز ہوں کہ آپ کی سیکورٹی کو اشور کر لیں اور دوسری سائڈ کے پاس بھی اتنے ہوں کہ ان کی سیکورٹی اشور ہو جائے اور دونوں طرف سے ایک منیمم ڈیفینس کا اسٹیبلش ہو جائے تو پھر دونوں نیشنز جو ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں آپس میں جنگ کی نوبت نہ آئے اور ترقی نہ بڑھے ویپنز کو کبھی بھی استعمال نہ کرنا پڑے. یہ یہی پہ آ کر یہ چیز جو ہے اس کو رک جانا چاہیے اور یہیں رک جاتی ہے. اس میں نیوکلیئر آرمز ریس جو ہے اس کی اب کانسیپٹ ختم ہو گئی ہے. وہ ایک معنی میں امریکہ اور رشیا کے درمیان چل رہی تھی آرمز ریس اور وہ کبھی 500 کلو ٹن کا بام ایکسپلور کرتے تھے تو کبھی 1 میگا ٹن کا تو دوسری سائڈ 5 میگا ٹن کا تو دوسری 10 میگا ٹن. وہ ریس جو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج کل کوئی بھی یہ چیز نہیں کرتا, اپنے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کے بعد لوگ بیلنس آف پاور مینٹین ہو جاتی ہے. پھر
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رجے چند منٹ اور عارف انصار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا اس وقت جو سچویشن ہے خاص طور پر نیوکلیئر ویپنری کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کتنا خطرہ محسوس کر رہی ہے, اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ذرا سے بھی وار ٹریگر ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا محسوس کر رہی ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے, کیا ذمہ داری ہے؟
جی لوگ بڑے کام اور حوصلے سے اس کو ریئیکٹ کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں سٹیکس کتنے ہائے ہیں اور اس میں دونوں کنٹریز کی نیوکلیئر ڈاکٹرنز میں فرق ہے. جس طرح پاکستان نے فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپنز کو اپنایا ہے, کبھی ڈینائی نہیں کیا, انڈیا کی شاید وہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو امفسس ریسنٹلی رہی ہے خاص طور پہ کولڈ ڈاکٹرن جو انڈیا کی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ٹیکٹیکل ویپنز پہ رہی ہے, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پہ رہی ہے. تو اس میں بھی ایک جو ہے خطرہ ایک فرق طریقے سے ایوالو ہوا ہے اور اس میں جو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو پیشنس لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ آپ انٹروڈیوس کریں گے نیوکلیئر ویپنز کو. ظاہری بات ہے کوئی شروع میں تو یوز نہیں کرتا اور اس میں جو وہ ہے کہ جو تھیوریز ہیں جس کو ہم بعض لوگ میڈ کہتے ہیں نٹس بھی کہا جاتا ہے, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی بات ہے کہ اگر پہلے کسی نے کیا تو سیکنڈ پارٹی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی, اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے, تو وہ اور ٹیکنیکل گفتگو بنتی جاتی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بڑے لیس ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف ڈاکٹرنز اپنائی ہیں جس میں ٹرائیڈ والی بات بھی آ جاتی ہے جو ہم امریکہ میں ٹرم زیادہ سنتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے کہ جو سمندر ایئر اور سی کسی بھی طریقے سے لینڈ سے نیوکلیئر ویپنز کو انٹروڈیوس کرنا یا یوز کرنا, لیکن وہ سب کیپیبلٹی لیول پہ آ جاتا ہے جو دونوں نے کسی نہ کسی حد تک ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں اور اس میں پھر آئی سی بی ایمز بھی آ جاتے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہی ہے کہ کنٹری جو گلوبل پاور جو ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اسٹیکس کا پتہ ہے اور اسی لیے وہ دونوں کنٹریز کو بھی میرا خیال ہے بیہائنڈ دا سینز کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں اس میں خاص طور پہ جب انڈیا کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے وہ گروئنگ پاور ہے اس میں چانسز بہت ہیں کہ انڈیا کوئی اسٹریٹجک مسٹیک نہ کر دے.
اچھا یہ اسٹریٹجک مسٹیک پاکستان کی جانب سے ہونے کا کوئی خطرہ ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند آپ سمجھتے ہیں؟
دیکھیے میں آپ کو یہ سب بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس نیوکلیئر مٹیریل جو نیوکلیئر ویپن تقریباً 25 سال سے ہیں پاکستان میں
جی,
اور ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ لیٹسٹ کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے بیکاز انڈیا کا جنرل نیوکلیئر پاور نیوکلیئر ویپن سے, تو اس وجہ سے ہمارے کمانڈ کنٹرول سسٹم میں پہلے والے سب کمانڈ کنٹرول سسٹم کے جو بہترین ان کے جو فیچرس ہیں وہ ہم نے بلٹ ان کیے ہوئے ہیں. اور نہ کبھی ہمارا کوئی نیوکلیئر مٹیریل ٹرانسفر ہوا ہے یا چوری ہوا ہے, نہ کبھی ہمارا کوئی ویپن بائیں بائیں گیا ہے. حالانکہ اتنا زیادہ پاکستان پہ پریشر رہا ہے انٹرنل ٹیروریزم کا کوئی انتہا نہیں ہے, پوری جلغار رہی ہے ہمارے اوپر, ہمارے ایئر بیسز اٹیک ہوئے ہیں ٹیررسٹ سے, ہمارے ایئرپورٹس اٹیک ہوئے ہیں, ہمارے جی ایس کے اٹیک, ایوری ویئر وی ور انڈر پریشر. لیکن اس پریشر کے دوران ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم فلی ٹیسٹ ہوا ہے, کبھی بھی ہمارا کوئی ویپن ادھر دائیں اور بائیں نہیں ہوا. تو اس سنریو میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ سب کانٹیننٹ پہ رہ رہا ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں بڑی چیز کے لیے. ہمارے لوگ غریب ہیں, ہماری اکانومی جو ہے وہ اٹ نیڈس ٹو بی بلٹ اپ. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فساد ہو, ہم چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ ہم رہیں, لیکن ایک میوچل ریسپیکٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ہماری جو قوم ہے وہ ریسپیکٹ کے اوپر بہت سینسٹیو ہے, تو ہم عزت کے ساتھ رہیں. بس یہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کا جھگڑا کرنے کی. اور ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم بالکل فول پروف ہے. اس سال اٹامک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے پاکستان سے ریکویسٹ کر کے یہاں پہ ورلڈ نیوکلیئر پاور کے لیے ٹریننگ کورس کروایا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول, اور باقی ان کو بتایا جائے کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیسا ہے اور ہاؤ دے شوڈ انکارپوریٹ اینڈ امپروو اپنے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سارا اونس اس بات پہ ہے ہم
اپنی چیزوں کو بہت سنبھال کے حفاظت سے رکھیں. اچھا, ہمارے ساتھ کموڈور ادے بھاسکر صاحب ہیں کہ جو نیوکلیئر اور اسٹریٹجک انالسٹ ہیں بھارت سے. کموڈور صاحب, یہ بتائیے کہ بھارت کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے وہ کس حد تک فول پروف ہے, اور اس میں کسی غلطی کا امکان کس حد تک پایا جا سکتا ہے؟ جتنا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان نے بڑا فول پروف سسٹم رکھا ہے اپنا.
سب بھارت کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, جہاں تک یہ پرمانو ہتھیار یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو اس وقت ڈھانچہ ہے, اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کافی مضبوط مانا جاتا ہے, کیونکہ جہاں تک بھارت کا جو انفراسٹرکچر ہے, مے 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد یہ سیفٹی آف مٹیریل اور اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس کو کافی امپورٹنس دیا ہے. اور ایز این اینالسٹ, حالانکہ میں سرکار میں تو نہیں ہوں, بٹ میرا جو جانکاری یہی ہے کہ اس کو اپروپریٹ طریقے سے امپورٹنس دیا گیا ہے, اور جو بھی کاروائی ہے, جو بھی اس کے اندر چیکس بیلنسز ہیں, صحیح پرکار سے ہوا ہے. اور آپ شاید جانتے بھی ہیں کہ انڈیا میں جو سسٹم ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کے سب سے یعنی کہ ٹاپ پوزیشن ان کا ہے, اور ان کے ساتھ جو پولیٹیکل کنٹرول ہوتا ہے کیبنیٹ وغیرہ, تو ایک سٹرکچر ہے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے, اور اس میں آرمڈ فورسز یا ملٹری کا اپنا ایک بھومیکا ہے جب آپریشنل درشٹی کون سے ہے. تو یہاں پہ یہ کافی میرے خیال سے ایک پرکار کا اس کو امپورٹنس دیا جاتا ہے because of the nature of the capability, ki safety or command and control is given the highest importance.
Acha, Commodore sahab, ek baat ye bataiye mujhe ki zahir hai ki aap study karte hain aur aapke subject bhi, aap iske analyst bhi hain, ki agar Pakistan aur India ke jo nuclear weaponry hai iske isko compare kiya jaye to kuch aap kahenge ki kis tarah se kaun sa mulk in hathiyaron ke lihaz se ek se ya dusre se superior hai ya bartar hai ya behtar hai ya badtar hai?
سر آپ لوگ تو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, اور جہاں تک ایسٹیمیٹس آتے ہیں خاص واشنگٹن سے, کیونکہ وہاں پہ بڑے سارے ایسے تھنک ٹینکس اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ نیوکلیئر ایشو کو کافی باریکی طریقے سے دیکھتے ہیں, تو امریکہ کے تھنک ٹینکس اور جو لوگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ان کا اندازہ اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی جو انوینٹری ہے جہاں تک وار ہیڈز ہے وہ بھارت سے آگے ہے. جو نمبرز کی بات ہوتی ہے وار ہیڈز جو ڈپلوائے کر سکتے ہیں, عام طور پہ اس وقت گلوبل ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت سے آگے بڑھ گیا ہے. یہ ہے نمبرز کی بات. پر کیونکہ آپ نے اس کا کمپیریزن کی بات بھی کی, ایز این اینالسٹ شاید میں ایک چیز کو فوکس کرنا چاہتا ہوں یا ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وشو میں جتنے بھی نیوکلیئر ویپن پاورز کا ریویو یا سمیکشا کریں, پانچ دیش تو وہ ہیں جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبر ہیں, اور ایم پی ٹی کے آدھارت اس کو N5 مانا جاتا ہے, میننگ امریکہ, روس, فرانس, بریٹن اور چائنا. اس کے علاوہ جو ٹریٹی کے باہر ہیں پر جن کے پاس یہ پرمانو ہتھیار ہیں, اس میں انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور ابھی نارتھ کوریا کو بھی شامل کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بھی اپنا جو کیپیبلٹی ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اسرائیل کا بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے گرے نیوکلیئر پاور, یعنی کہ ایک کوشچن مارک ہے, انہوں نے نہ کنفرم کیا نہ ڈینائی کیا ہے. تو ان سب دیشوں کا اگر آپ ریویو کریں گے 5+3+1, تو ایک खास मैं कहूंगा कि लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक है कि केवल पाकिस्तान के अंदर ऐसा अरेंजमेंट है जहां पाकिस्तान का मिलिट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करता है, बाकी जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कंट्रोल ऑफ द वेपन इज विद देम। तो ये मैं समझता हूं एज एन एनालिस्ट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से डिफरेंस जहां तक पाकिस्तान और बाकी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है और शायद इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना इट्स वुड बी यूजफुल।
डॉक्टर समर मुबारकवंद, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, मैं आपसे तस्दीक या तरदीद करने के लिए किसी बात की नहीं कहूंगा इसलिए कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं इन प्रोग्रामों में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं नंबर ऑफ वॉरहेड्स के बारे में या इसके बारे में, ये सही हैं या गलत हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में अंदाजन?
मैं ये कहना चाहता हूँ पहले वो जो अभी हमारे थे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आर्मी के पास है
जी।
हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है वो उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
जी।
और उस कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और उसके बाद फिर चेयरमैन जनरल चीफ ऑफ स्टाफ हैं और आर्मी के चीफ हैं।
अच्छा,
तो उसमें तीन सिविलियन भी चलते हैं और नीचे दो आर्मी के बनते हैं, वो अगर दो लेवल हेड उसे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बात तो ये है, दूसरा जो आपने सवाल पूछा था ये नंबर ऑफ वेपन्स का, देखिए ये वेस्टर्न जो हमारे तजियाकार हैं बैठे हुए वॉशिंगटन पोस्ट के लोग या हमारे जेम्स डिफेंस वीकली के लोग जो लिखते हैं ये तजिये देते रहते हैं, ये उनकी इंटेलिजेंट जजेस होती हैं लेकिन दे कैन बी वेरी रॉन्ग ऑल्सो। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है वो कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं मेरे पास कोई तरीका नहीं है डिटर्मिन करने का। पाकिस्तान के पास कितनी है एक्चुअली मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई तरीका नहीं है डिटर्मिन करने का। जब अमेरिका इंडिया के लोग जो एस्टिमेट करते हैं वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर कितने हैं तो मुझे भी पता है, तो इसलिए वो कुछ आज अंदाजा तो है ना मुझे, तो इसलिए ये एस्टिमेट आर नॉट रियली वेल फाउंडेड।
बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ठीक बात है,
तरीका नहीं है किसी के घर का अंदर जाने का, किसी के पास कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि नंबर ऑफ वेपन्स एक खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी भी ना करे कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो दो नेशंस के दरमियान, किसी भी दो नेशंस के दरमियान दुनिया के कहीं भी, द क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन आइदर साइड डजंट मैटर। वो आपके पास आठ दस अगर वेपन्स है उनके आठ दस शहर बर्बाद करने को, उनके पास आठ दस है अब भी आठ दस शहर बर्बाद में करने को, उसके बाद अगर आपके पास 1,000 भी है या उसके बाद 2,000 है तो डजंट मैटर रियली, उतना 10 शहर वो बर्बाद करवा सकते हैं 10 शहर वो बर्दाश्त कर सकते हैं मेरे को बर्बाद करे, तो वो एक मिनिमम नंबर जो होता है वो बर्बादी करने वाला अल्लाह करे कभी वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए नंबर ऑफ वेपन्स के
डजंट मैटर
न्यूक्लियर वेपन्स में नहीं होती, कन्वेंशनल वेपन्स में होती है इनकी
जी। जी ठीक है, आरिफ अंसार साहब एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अब तक दुनिया में सिर्फ जापान के ऊपर एटम बम इस्तेमाल हुआ है और जाहिर है कि एक न्यूक्लियर पावर ने एक ऐसे मुल्क पे वो बम फेंका जहाँ न्यूक्लियर पावर नहीं थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर कुव्वतें हैं, क्या दोनों किसी भी एतबार से इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि न्यूक्लियर असलाह इस्तेमाल करें?
नहीं बिल्कुल, इसका तो ऑटोमेटिक जवाब ही नो नहीं है और ये तो सोचना भी जो है वो एक आउट ऑफ बंदे के दिमाग से सोचने की बात बातें हैं। ये सिर्फ वो लेवरेजेस हैं जब दोनों ममालिक के पास एक दूसरे को तबाह करने की कैपेबिलिटी मौजूद है न्यूक्लियर लेवल पे, तो वो एक उसका लेवरेज पर्पज होता है,
देयर इज अ मेन डेटरेंस
डेटरेंस है वो, उसका ये मकसद नहीं है कि यूज किया जाए, लेकिन उसमें रिस्क फिर वही है कि कहीं ऐसी कोई गलती
ना हो जाए जी।
जो दूसरे को गलतफहमी की बुनियाद पे कोई चीज इंट्रोड्यूस हो जाए, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इतना मिस्ट्रस्ट ज्यादा होता है, इतनी इमोशन होती है, तो इसलिए ये वरी ज्यादा है बजाय इसके कि दोनों इंटेंट हैं यूज करने के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब आपका, जनाब कमोडोर उदेश भास्कर साहब आपका और आरिफ अंसार साहब आप तीनों साहबान का, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मौजूदा सन्नेरियो है उसके पस मंज़र में। मैं आप तीनों साहबान का बेनतहा शुक्रगुजार हूँ। हम सामने एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर हम सिंध तास माहिदे के बारे में बात करेंगे जिसके सिलसिले में بھارتی وزیر اعظم نے آج ایک میٹنگ بھی کی ہے اور اس بات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید اس معاہدے کو اسکریپ کر دیا جائے. کیا صورتحال بنے گی ہم دو ماہرین سے گفتگو کریں گے, لیکن ہم پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. سامعین, پاکستان اور بھارت کے درمیان اڑی میں ایک بھارتی فوجی کیمپ پر حملے کے بعد سے جو تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور ماحول میں جو ایک بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے, اس کے پس منظر میں ایک بات اب یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سندھ تاس کا پانی کا معاہدہ ہے اس کے بارے میں بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں, اور ایسے اشارات ملے ہیں, ایسا اندیشہ ملا ہے کہ بھارت اس معاہدے کو اسکریپ کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ہم پہلے یہ بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ یہ جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا جس کو سندھ تاس معاہدہ کہا جاتا ہے, اس کی اہمیت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کے پانی کی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے ہوا تھا, اور اس معاہدے کے جو ضامن ہیں ان میں عالمی بینک بھی شامل ہے. معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریاؤں بیاس, راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا, یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا, جبکہ جموں اور کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب, جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اگرچہ یہ معاہدہ برقرار ہے لیکن دونوں ملکوں ہی کے اس پر تحفظات رہے ہیں اور بعض اوقات اس معاہدے کو جاری رکھنے کے حوالے سے خدشات بھی سامنے آتے رہے ہیں, اور اب جو موجودہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے تو اس میں یہ معاہدہ بہت زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے, اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید بھارت اس معاہدے کو اسکریپ کر دے. اور آج ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں اس معاہدے کو ختم کرنے سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا, لیکن بہرحال اطلاعات کے مطابق اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ سندھ تاس معاہدے میں پاکستان کے ایک عرصے دراز تک نمائندے رہے ہیں, ان امور کے ماہر ہیں. جماعت علی شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ معاہدہ جو ہے کس قدر اہم ہے دونوں ملکوں کے لیے؟
آپ نے کچھ اس میں خود جو ہے وہ ڈیٹیل دیے ہیں
جی,
اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب پانی کی ڈسپیوٹ 1948 میں کھڑی ہوئی تو یہ 1960 میں جا کر حل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12 سال کی نیگوسیشن کے بعد یہ معاہدے تک جو ہے یہ دونوں ملک پہنچے, اور وہ بھی کس طرح, دونوں ملکوں نے تو آپس میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا, پھر الٹیمیٹلی ورلڈ بینک کی مداخلت کی وجہ سے دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھی, ورلڈ بینک والے ساتھ بیٹھے, اور پھر ورلڈ بینک نے یہ پروپوزل دی کہ اس حق کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دریا انڈیا جو چاہتا ہے وہ لے لے اور دوسرے 3 دریا پاکستان کے پاس آ جائیں, اور جن دریا انڈیا کے پاس چلے جائیں گے ان کی نہروں کو دوسرے دریاؤں سے پانی لنک کینال کے ذریعے دے دیا جائے
جی.
اور اس کے نتیجے میں جائیگینٹک پروجیکٹ بنے پاکستان میں, اور انڈیا نے بھی جو ہے باکرا ڈیم اور ننگل ڈیم اور اس طرح کے پروجیکٹ جو بنائے. اب یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس پر بلین آف روپیز اس زمانے میں خرچ ہوئے تھے, تو کیا وہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب سکریپ ہو جائیں اس کی وجہ سے کہ بھارت جو یہ کہتا ہے کہ معاملے کو یا اس کو ٹریٹی کو اب ریگیٹ ہم کر دیں گے؟ تو بات اس طرح کی نہیں ہے. ورلڈ بینک اس میں سگنیٹری ہے اور اس میں آئی بی آر کی طرف سے بے بہا پیسہ دیا گیا ہے, ایکسپرٹ ان کے موجود رہے ہیں, اور پھر یہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے. तो अब इसको ये सिंपली ये कह देना कि हम एब्रोगेट कर देंगे, ये इसको स्क्रैप कर देंगे, तो क्या स्क्रैप करने के बाद ये स्टेटस वही 1946-47 वाला आ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो पानी छोड़ देगा मशरकी दरियाओं का, रावी सतलुज ब्यास का पाकिस्तान की तरफ, और वगरना इंडस जेलम का चुनाव को तो पहले ही आ रहा था। तो इंडिया जो एब्रोगेशन की बात करता है वो ये सिर्फ ये चाहता है कि तीन दरिया तो हमने ले लिए हैं, बाकी तीन दरियाओं के पानी में हम किस तरह रुकावट जो है वो दे सकते हैं, और ये सारी बात जो है ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जैसे कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है जो एक जो मुहिम चली हुई है उससे ये परेशान है, और ये मुर्दे इल्जाम पाकिस्तान को हर जगह पे इन पर ठहरने का जो है ना ये सबब होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये यूनिलेटरली मायदे को ये मनसूख किया जा सकता है। इन साथ मायदा के आर्टिकल 12, 2 और 3 में ये वाजह तौर पर लिखा है कि इसमें जो चेंजेस भी मायदे में करनी है वो दोनों गवर्नमेंट की बाहमी रजामंदी से होंगी। तो ये किस तरह मुमकिन है कि यूनिलेटरली जो है इंडिया इसको सब्सक्राइब कर दे, और जाहिर है इस तरह की अगर कोई बात करेगा तो उसको तो दुनिया में पजीराई नहीं मिलेगी। दो दिन पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि आए दोनों मुल्क हम जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, और दूसरे दिन ही वो 20 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनका पानी बंद करके उनका क्या ये माशी कत्ल चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो इस तरह के तजादात है ना ये इनके आड़े खुद आ रहे हैं और ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। जैसे आपने खुद फरमाया है कि उनकी जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई और अल्टीमेटली उसमें कुछ भी डिसाइड ना हो सका, तो उस तरह की बात मैं समझता हूँ कि यही नहीं करना चाहिए। और अब वो हालात पहले जैसे नहीं है जिस तरह ये इंडिया ये समझता था कि 1960 में थे। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, अगर ये मजबूर करेगा अगर ये पुश करेगा टूवर्ड वार करें एब्रोगेशन से मैं इसका मतलब ये लेता हूँ कि ये फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, 4-5 साल लगते हैं कितने साल लगते हैं, और वो प्रोजेक्ट बनाएगा इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, और उसमें पानी ये जमा करेगा और उस पानी की टाइमिंग की चेंज होगी और पानी की कमी होगी पाकिस्तान के अंदर।
अच्छा,
तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली ये एक जो है ना ये बड़ा एक गलत कदम होगा।
अच्छा शाह साहब, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप कि इनकेस इधर कंट्री वायलेट्स दिस एग्रीमेंट तो दूसरे कंट्री के पास तो ऑप्शन क्या है?
देखो जी, ये वायलेशन तो इंडिया प्रोजेक्ट जो उनको अलाउड थे उसमें डिजाइन में वायलेशन इनकी होती रही हैं, जिनको हम टेक्निकल वायलेशन कहते हैं या डाइल्यूशन ऑफ दी प्रोविजंस ऑफ दी ट्रीटी कहते हैं, वो तो कमीशन लेवल पर भी डिस्कस होती रही हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होती रही हैं, और एक आध केस में जो है ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया था उस पर डिसीजन दिया गया है, और हाल ही में किशन गंगा पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिन्हें भी जो है वो फैसले दिए हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं जो कि अगर कोई क्वेश्चन पार्टी के दरमियान अराइज होता है तो उसको बाहमी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं, ना हो तो
आर्बिट्रेशन के जरिए हल करते हैं या कोई अथॉरिटी वर्ल्ड बैंक जैसी ऐसी के पास जा सकते हैं आप शिकायत लेकर?
नहीं, शिकायत लेकर तो देखो जी किसी देखिए ब्रोकरेज है वर्ल्ड बैंक की, अब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है जो है और इस पर ग्रांट थी इसकी लोन थी, तो पाकिस्तान तो फिर ये हाथ रखता है
जी,
ये किसी फोरम पर भी जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी जा सकता है। तो ये थ्रेट्स हैं हमारे हमें हमारे हमसाई की तरफ से जिसके साथ हमारा ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है।
अच्छा।
ये तो बायलैटरल इस तरह का नहीं था, इसमें ब्रोकरेज है वर्ल्ड बैंक की, और ये ट्राइपार्टाइट मैं समझता हूँ इस मायदे को कि ये इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें एक पार्टी था और उसी के प्रपोजल पर जो है ये मायदा हुआ था।
अच्छा शाह साहब, एक सवाल और ये पैदा होता है कि क्या इसी किस्म का भारत का कोई माहदा किसी और मुल्क के साथ, चीन या नेपाल या किसी और के साथ भी है?
इनका बांग्लादेश के साथ जो है ये एक टेम्परेरी माहदा होता था, उसको हर 3 महीने बाद ये रिवाइज करते थे, अभी पिछले दिनों उन्होंने उसका टाइम जो है वो टाइम फ्रेम उसका बढ़ा दिया है कि ये जो है कुछ सालों के लिए जो है ये माहदा होगा, करना बाकी जो है भूटान या दूसरे मुल्क हैं वो तो अपनी मनमानी जो है वो भारत उनके साथ करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ इसका है। उस पर भी बांग्लादेश की तरफ से कई जो है वो शिकायत जो आती रहती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान वो भूटान और बांग्लादेश और वो मालदीव नहीं है। अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बात करनी होगी किसी चीज पर, किसी इसको तकलीफ है या दिक्कत है, तो ये इस तरह का जो है ना मीडिया में आकर बयान दे देना और बलंगो बांध दावे जो है वो करने, वो जेब नहीं देता जो है ना। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मॉडल जो कहता है मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ, जनरल असेंबली में मुझे सीट चाहिए और ये जो है न्यूक्लियर पर उसे उसका जो है वो मेंबर बनाया
अच्छा,
जाए।
अब एक,
तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अहमकाना बात है।
जमात अली शाह साहब ये और बताइए मुझे कि अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी ईदर कंट्री कैन ड्रॉप दिस एग्रीमेंट, कैन स्क्रैप दिस एग्रीमेंट, या ये कि इसके लिए भी दोनों को एग्री करना पड़ेगा?
ये बिल्कुल दोनों को एग्री करने का। अगर मैंने जैसे गुजारिश की है कि आर्टिकल 12 है ट्रीटी का, उसमें पैराग्राफ सब पैराग्राफ जो 2 है और 3 है वो वाजा तौर पर ये बताते हैं कि ये मायदा जो है वो 1 अप्रैल 1960 से इफेक्टिव है और इसमें कोई रद्दोबदल या चेंजेस जो है वो प्रोविजन में करनी है तो वो दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों हुकूमतें, गवर्नमेंट्स का जिक्र है, वो दोनों गवर्नमेंट जो है वो आपस में कर सकती हैं और उसको रेटिफाई करने के बाद उसको एक नई ट्रीटी की शक्ल जो है वो दी जा सकती है। तो इस तरह यूनिलेटरली जो है किसी ना पाकिस्तान इसको मनसूख कर सकता है ना इसको भारत कर सकता है।
अच्छा जरा हमारे सुनने वालों के लिए ये और बताइए कि अगर फर्ज कीजिए अब भारत इसको स्क्रैप कर देता है, जैसे कि आज मीटिंग भी हुई है लेकिन उसमें फैसला नहीं हो सका, अगर किसी मरहले पर फर्ज कीजिए फैसला हो जाता है तो पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है, क्या ऑप्शन है उसके पास?
देखो जी एक तो बात यह है कि जबानी स्क्रैप कह दिया, ठीक है जी, वो तो सारी वो एक बार नहीं इंडिया बार कई बार कह चुके हम कर देंगे, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये आप उनसे पूछें कि किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पाकिस्तान के पानी जो है वो दरियाओं का पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो जाहिर है उस पर कोई रिजर्वायर बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, रातों रात वो नहीं पानी वो कहीं ले जाएंगे, तो वो जो है 4, 5, 6, 10 साल का मनसूबे होंगे, उनको बड़े बड़े डैम बनाएंगे, उसमें पानी फिर जो है वो स्टोर करेंगे तो फिर ही कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं ना। लेकिन इन साफ मायदा के तहत इंडिया जो भी इन रिवर पर प्रोजेक्ट बनाता है या बनाएगा 6 महीने पहले उसकी पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देनी है और पाकिस्तान और उसका डिजाइन प्रोवाइड करना है और 3 महीने के अंदर पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन इफ एनी दे कैन रेज, तो पाकिस्तान जाहिर है उस पर ऑब्जेक्ट करेगा कि ये इन वायलेशन ऑफ द ट्रीटी है, ये डिजाइन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर वही मैकेनिज्म होगा जो इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में दिया गया है कि कौन लोग जो है इसको हल करेंगे, कोर्ट हल करेगी, न्यूट्रल एक्सपर्ट करेगा, गवर्नमेंट जो है आपस में बैठती है, इसलिए ये कोई इस तरह का आसान काम नहीं है। हाँ एक बात है कि दरिया चिनाब के साथ ही इनका कुछ राजी की जो है वो लाइन लगती है, कुछ फासले पर है, फिर एक ब्यास की भी है, एक मारो पैनल कहीं प्रोजेक्ट होता था एट द टाइम ऑफ इंग्लिश एम्पायर, तो वो तो वहां से डायवर्शन की जो है ये कोशिश अलबत्ता ये कर सकता है, लेकिन दैट विल बी ए फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान को वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि उनके दरियाओं का पानी इंडिया अपने दरियाओं में डाल ले। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया जो है वो खाम खा पाकिस्तान को वार की तरफ जो है ये पुश कर रहा है, और जब ऐसे हालात होंगे तो आप जाहिर है कि ये 1960 में मायदा हुआ था, हमने इस पर बहुत काम किया हुआ है, हमें भी पता है कि अगर ये इंडिया इस तरह की हरकत करेगा तो हमने कैसे उसको बैक टेबल पर किस तरह लाना है, तो वो हमें इसका कोई ये खतरा नहीं है कि हम जो है उसके उसका कोई तोड़ नहीं कर सकते या उसका जवाब नहीं दे। जी
जमात अली शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका और सामान्य इसके साथ ही अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे असफर इमाम साहब और हमारे इंजीनियर थे बिल बार्बर। अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।